نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة الأنفال آيت نمبر 67 سے آخر تک. پیچھے سے غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے اور اسی میں سے عمل کی باتیں، تربیت کی باتیں اور اصلاح کی باتوں کو ہم پڑھتے ہوئے اس وقت جس مقام پہ پہنچے ہیں یہ ہے غزوہ بدر کے بعد. تھوڑا سا اپنے لفظوں میں اس کا تعارف کروا کر انشاءاللہ آیت کو شروع کروں گی. شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ غزوہ بدر ایک ان پلانڈ جنگ تھی. صحابہ کرام کے تو تصور میں بھی یہ چیز نہیں تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آج اتنا بڑا معرکہ اللہ تعالیٰ کروانے والا ہے. بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ متوقع نہیں ہوتے، بہت زیادہ تیاریاں نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی خیر کا کام لے لیتا ہے. غزوہ بدر بھی کچھ اسی قسم کی جنگ تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پلانڈ جنگ تھی. ان ایکسپیکٹڈ حالات کریٹ کیے گئے، تیاری نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا، لیکن مر مٹنے والے ساتھی موجود تھے اور بات کو سن کر چل پڑنے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک نہ پوچھا کہ آخر کیوں جا رہے ہیں، کیا ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے کوئی انشورنس ہے، کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ایفس اینڈ بٹس میں نہ پڑے. جنگ ہو گئی، اس کو میں نہیں دہراتی، ماشاءاللہ ہم پیچھے کئی دن سے اس کو پڑھ رہے ہیں. آج آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک جو چیز سامنے ہے وہ کیا ہے کہ جنگ لڑی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے مقابلے میں تین کفار کی موجودگی کے باوجود مسلمانوں کو اتنی خوبصورت فتح دی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور قیامت تک کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک اصول سکھا دیا کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ بھی بتا دیا جو سورت بقرہ کے اندر ہم نے تالوت اور جالوت کے واقعے میں پڑھا تھا، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت، کہ چھوٹا گروہ بھی بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائے ہوں. جنگ ختم ہوئی. اس جنگ میں جہاں کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور کل کا سبق اگر آپ ساتھیوں نے سنا ہے، اس سے پچھلی ہی آیتوں میں میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں سے معاملہ پچھلے انبیاء کرام کی نسبت اس لحاظ سے مختلف تھا کہ پچھلے انبیاء کے دشمنوں کو کسی آسمانی آفت سے ختم کر دیا گیا، کسی پہ زلزلہ آیا تو کسی پہ طوفان آیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ ہینڈ دشمن جو تھے ان کو مختلف جنگوں میں لا کر نبی کے ہاتھوں اور صحابہ کے ہاتھوں سے مروایا گیا. یہ ایک حکمت، اس پہ ہم کل کے سبق میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. 70 سردار مارے گئے، کفر کا سر ٹوٹ گیا، لیکن اس میں 70 افراد قیدی بھی بنے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ پہلا معاملہ تھا، فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، پہلی موقع پہ انسان سیکھتا ہے. یاد رکھیے، پہلا کورس سیکھنے والا ہوتا ہے، پہلا ایونٹ ایک ٹرائل ہوتا ہے، پہلی دفعہ گھر میں دعوت پکے ٹرائل ہوتی ہے. زندگی میں جو کام آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں، پہلا بچہ ملتا ہے، تجربوں میں گزر جاتا ہے. شادی کے شروع کے دن کئی زیادہ حالات سے انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح غزوہ بدر کہہ لیجئے کہ وہ جنگ تھی جس نے خوب چھان پھٹک دیا. اور میں آج اس بات کو یہاں کہہ لوں کہ اگر آپ پہلی دفعہ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے میرے لیے اس میں 101 نصیحتیں موجود ہیں. اور وہ کیا تھی کہ اللہ نے جب 70 سرداروں کو اللہ کے نبی کے سامنے ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے کھڑا کر دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا؟ میں نبی ہوں، میں کسی سے کیا پوچھوں؟ ٹھیک ہے، میں جو میرا دل کرے کروں. جبرائیل آئیں گے، وہی کے ذریعے کچھ بتائیں گے، میں مان جاؤں گا، اور نہیں آئے گا تو میں اپنی من مانی کروں گا. نہیں، ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی. اچھا لیڈر مشورے کرنے والا ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے بھی کرتا ہے، وہ بڑے سے بھی کرتا ہے، کیونکہ عمر کا تعلق انسان کے فہم سے نہیں ہے. قرآن پاک میں حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹا اور دو نبیوں کے تقابل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیٹے کو زیادہ سمجھ کسی معاملے میں دے دی گئی باپ کی نسبت، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے لوگوں سے مشورہ کیوں کرتے تھے؟ کہ اس سے ایک تو بہت سارے خیالات جمع ہو جاتے ہیں، دوسرا بعض لوگوں کے مشورے دیکھ کر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی ان کا لیول کیا ہے. تو بہت کچھ حکمتیں چھپی ہوتی ہیں مشوروں میں، اس کے اوپر ابھی تو بات نہیں کریں گے. सूरत आले इमरान में कर चुके, वशाविर हम फिल अम्र में, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सूरत शूरा में करेंगे, अम्र हम शूरा। लेकिन हमारे दीन का एक बुनियादी पिलर मशवरा है। लेकिन यह एक हल्की सी बात करके आगे चलती हूँ कि मशवरा मशवरा होता है, हुक्म नहीं होता। किसी भी अमीर को, लीडर को, नबी को मशवरा करने के बाद क्या करना है? आज जमहूरियत की ज़ुबान में कहेंगे मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी, वोट गिन लीजिए, अक्सरियत ने क्या कहा वो कर लें। हमारा दीन इसको नहीं मानता। इवन सारे एक भी मशवरा दें और लीडर अल्लाह की फहम से, अल्लाह ताला के सिखाए हुए फहम और नबी वही की रोशनी में अगर महसूस करता है कि सारे साथियों की राय दुरुस्त नहीं है, तो वो अल्लाह से मदद मांगकर फिर जो हालात के मुताबिक बेहतर होता है वो करता है। ये जो बात आज हमें डेमोक्रेसी के नाम से सिखाई गई, इतने लोग चाहते हैं तो इतने लोगों में समझ ही कोई नहीं, तो उनके मुकाबले में अगर एक समझ वाला अच्छी बात कह दे तो नहीं मानी जाएगी। इसी को हदीस की इस्तेलाह में खबरे वाहद भी कहते हैं। एक हदीस सिर्फ एक सही और आदिल शख्स से, एक सहाबी से मिल जाए तो उसको भी लिया जाएगा। और इस सबसे मशहूर हदीस इन्नमल आमाल बिन्नियात, इसकी खूबसूरत मिसाल है कि इसको हज़रत उमर फारूक ने सिर्फ रिवायत किया हुआ है, और आज कोई हदीस की और कोई फिक की किताब नहीं पूरी होती जब तक ये हदीस ना आ जाए। तो क्या पता चला कि एक बंदा अच्छा मशवरा दे उसको भी माना जाता है। ये तो भी पहली जंग है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह गज़वे खैबर के मौके पे सिर्फ एक सहाबी के मशवरे पे सलमान फारसी, जो बिल्कुल न्यू कमर थे, अरबी भी नहीं थे, फारस से आया हुआ एक अजनबी फारसी शख्स था, आपने उसके मशवरे पे जंग की स्ट्रेटेजी पूरी बदल दी। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि अगर अल्लाह से डरने वाले लीडर्स हों तो वो अल्लाह की रहनुमाई में जो मशवरा करें फिर उसको मानना चाहिए। हुआ क्या इस मौके पे, वापस आ जाइए, अबू बकर सिद्दीक की राय क्या थी कि इन लोगों के साथ नरमी की जाए, फिदिया वगैरह देकर इनको छोड़ दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सॉफ्ट हार्टेड थे, रऊफुल कल्ब थे, आपके दिल में रहम था, रकीकुल कल्ब थे, आपकी भी यही राय थी। और इस राय में एक दो और भी फवायद थे और नज़र आ रहे बज़ाहर, और वो क्या था कि देखिए इनको मार दिया तो हमें क्या मिला, इनको रख लेते हैं, फिदिया लेते हैं, अभी इस्लाम का काम बिल्कुल बुनियादी सतहों पे चल रहा है, इनसे जो फिदिये में माल मिलेगा वो लेकर इस्लाम की बुनियादें मजबूत करेंगे। और ये बड़ी अकलमंदी की बात थी कि इस तरह से मामला कर लिया जाए, सोचने में तो ये बात बहुत अच्छी है। अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने और अबू बकर पे नहीं रखा, यानी इससे पता चला कि सिर्फ क्लोज सर्कट लोगों से नहीं पूछा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक आपके बड़े करीबी थे, दिल से भी करीब थे, समझ में भी करीब थे, इसीलिए तो आपके बाद उनको अल्लाह ताला ने खिलाफत का मनसब दिया। आपने अबू बकर के बाद उमर से पूछा। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत सख्त गिरी पे थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमरी, अल्लाह के नबी के खूबसूरत लफ्ज़ हैं हजरत उमर के लिए खराज तहसीन के तौर पर। क्या के अल्लाह के हुक्म में या अल्लाह के मामलों में उमर बड़े शदीद हैं, यानी वो फिर किसी की बात नहीं मानते, वला तखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत वाले की मलामत से नहीं डरते, और उनमें वो हैंकी पैंकी नहीं है, सीधी सीधी बात करते हैं। जब हजरत उमर से राय ली गई तो कहने लगे अल्लाह के नबी आप इनको इसलिए छोड़ते हैं कि ये आज़ाद हों, फिर जाके कुफर को ताकत दे और फिर वापस आपके ऊपर हमला करें, और आप तो गोया के कुफर की कमर को मजबूत कर रहे हैं। मेरा मशवरा यह कि इन सबको कत्ल किया जाए, क्योंकि इनके दिमागों में इस्लाम और नबी के खिलाफ वसवसे ही नहीं अमल के सांप दौड़ रहे हैं। तो क्या आप इनको छोड़ देंगे? गोया के फिर आप कुफर की जो कमर तोड़ सकते हैं ना, वो नहीं तोड़ेंगे और इनके साथ नरमी करेंगे तो ऐसा है। बल्कि जरा सोचिए उमर के उन जुमलों को तो महसूस कीजिए, कहने लगे बल्कि मेरी राय यह है कि आप हम में से हर एक के करीबी रिश्तेदार को उसके हवाले करें, और फिर उसके बाद वो खुद अपने हाथ से अपने प्यारों की गर्दन पे छुरी रखे ताकि इस्माइल और इब्राहिम की याद ताज़ा हो जाए। कहना मकसद यही होगा कि जब हम अपने रिश्तों पे हर वो चीज़ जो इस्लाम के रास्ते में रुकावट बने उस पे छुरी चलाते हैं तो हमें फिर सच्ची मोहब्बतें भी मिलती हैं। बहरहाल, और हजरत उमर को इस बात का भी यकीन था कि हम यकीन के रास्ते पर चले हुए। देखिए, आपको हो सकता है सुनने में, अगर आपने आज पहली दफ़ा ये वाक़या सुना है तो ये राय सख्त लगेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो हज़रत उमर का ये फ़ैसला कितना दो टोक था। थोड़ी सी बात करती हूँ कि हज़रत उमर को ये बात सूझी कैसे, तो एक जुमला लिखिएगा, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। दीन का काम सिर्फ और सिर्फ यकीन की बुनियाद पे होता है। आप तालिबे इल्म बन के यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आपका यकीन आपको लेकर आया है, کہ آپ کو یہاں آنے سے فائدہ ہوگا، ورنہ آپ میں سے کوئی سر باندھ کے لیٹا ہوتا اور کوئی بازاروں کے چکر کاٹتا یا دنیا میں کسی دفتروں میں گھوم رہا ہوتا یا کوئی چار پیسے کمانے کے پیچھے ہوتا۔ لیکن آپ کے اس یقین نے آپ کو یہاں بٹھا دیا کہ نہیں، یہ جو وقت ہے میرا، یہ اللہ کے لیے، اس میں میں شرک نہیں کر سکتی۔ رہ گئے وسوسے، آج چھٹی کر لیتی ہوں، آج کا پاج میں سن لوں گی، گھر سے سن لوں گی، ایسے ہی ہوگا ویسے ہوگا، چلے اس سال کچھ اور کر لوں، 10 پارے تو پڑھ ہی لیے، اب آگے جاؤں گی تو یاد رکھیے وہ ہر قدم پہ بہکیں گے۔ میں نے آپ اسٹوڈنٹس جو مجھے بڑے دل سے عزیز ہیں، پیارے روح القرآن کے ساتھی، ان کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ اسلام کے نوارد ہیں، ابھی اگلی آیتوں میں آپ کا ذکر آنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سوچیں شروع میں آتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب یقین پختہ ہو جائے کہ جو راستہ چنا تھا یہ بہترین راستہ تھا، اس راستے پہ ٹھوکریں پڑیں یا اس راستے میں انسان کو ویلکم کیا جائے، پھول ملے یا کانٹے ملے، ہے یہ یقین کا راستہ، خیر ادھر سے ملنی ہے، تکلیفوں سے اسی رب نے ملانا ہے۔ اور اگر میں غور کروں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی یہ رائے کیوں بنی، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جنگ اس رب کے راستے میں لڑی گئی جس نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت چھری سے بچا لیا۔ یہ وہ رب ہے، یہ اس کا راستہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا لیا، اور یہ اس رب کا راستہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ کیا۔ اور حضرت عمر کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ اس رب کا راستہ ہے کہ جس نے موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے محفوظ رکھا، اور نوح کو طوفان میں کشتی میں محفوظ رکھا۔ جس وقت بندے کو اس بات کا یقین آتا ہے، یاد رکھیے اس کے بعد اسلام سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی رائے میں فرقان پیدا ہوتا ہے۔ اور سورۃ تغابن میں آپ جا کے پڑھیے گا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھائے گا۔ میں 3 سیکنڈ آپ کو اور خود کو دیتی ہوں، مانگ لیجیے اللہ سے یہ فرقان۔ آج ہم سب کو اس فرقان کی ضرورت ہے۔ مقصد کا یقین منزلوں کو قریب لے آتا ہے، راستے کی صوبتیں نہیں چبھتی۔ 70 وسوسے آئیں دل میں، بندہ کہتا ہے جب چل پڑے تو اب شک کیا۔ اور آپ سارے پیارے ساتھی جو روح القرآن کے، ان سب کو میں نے بلا کر اس لیے یہ بات کہہ دی، نام لے کر آپ کا اس لیے کہہ دی کہ ابھی آپ کے راستے میں بڑے طوفان آنے ہیں۔ ابھی تو آپ ڈر رہے ہیں ٹیسٹوں سے، اور آپ کو اسائنمنٹ چبھتی ہے، اور آپ کو تجوید کا یاد کرنا مشکل ہے، مہارج سمجھ نہیں آ رہی، گرامر آتی نہیں۔ واللہ اگر کوئی مجھ سے کہے تو میں وہ وقت واپس لے ہوں جس وقت میرے یہ غم تھے چھوٹے چھوٹے، اللہ کی قسم یہ وہ غم تھے کہ جس کو آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر لیں، ترجمہ یاد ہو جائے گا، جس کو اپنی ویکینڈ کو قربان کیجئے، بیٹھ کے یاد کر لیجئے۔ سارے آپ کے مسئلے آپ کے اپنے ہاتھ میں، نہیں گھر والے ساتھ دیتے تو جب سو جائیں گے تو پھر پڑھ لیجئے، نہیں کوئی آپ کو اجازتیں دیتا تو آپ جس وقت اپنا آرام چھوڑ سکتے ہیں اس وقت یہ کام کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں، آج ہی لکھ لیں، اور میں آج آپ کو ڈرا رہی ہوں، بہت زیادہ ڈرا رہی ہوں، کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری۔ ابھی یہ مرحلے جو ہے نا، یہ آپ کے بچوں والے ہیں، بالکل آپ اس وقت اپنے اس دور میں ہیں جس میں بچہ ایک چھوٹا سا کھلونا گم ہونے پہ روتا ہے، گاڑی کا پہیا نکل گیا، رو پڑا، ٹوٹ پڑا، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ آج آپ سوچئے ذرا، وہ آنسو جو آپ نے گڑیا کے گم ہونے پہ بہائے تھے، ان کی کوئی قیمت تھی؟ ٹھیک ہے اس کی قیمت؟ وہ ماں نے جو 100 روپے کا جوڑا نہ لے دیا اور اس کے لیے کتنے دن منہ سجا کے بیٹھے رہے اور روئے دھوئے، کیا اس کی کوئی ویلیو تھی؟ بالکل اسی طرح آج جیسے آپ کو اپنے بچپن کے معاملات پہ حیرت ہوتی ہے، کل آپ کو حیرت ہوگی اپنے ان چھوٹے چھوٹے غموں پہ۔ آپ تو ابھی ڈرتے ہوئے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں نا اللہ کے راستے کی طرف، آپ تو کتاب سیکھنے آئے ہیں نا، جب آپ نے سکھانے نکلنا ہے، اور جب آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہر قدم پہ عہد آئے گی، اور ہر قدم پہ کہیں بدر ہے کہیں تبوک ہے۔ ایک نشید مجھے یاد آ گیا، بڑا اچھا سا ہے، کئی دفعہ یہ لوگ چلاتے ہیں آن لائن پہ بھی قرآن کی محبت میں، اور اس میں یہی لکھا ہے کہ قدم قدم پہ میرے تبوک ہے، قدم قدم پہ میرے عہد ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ حالات آپ کے بس میں نہیں رہیں گے، ترجمہ آج آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن کل آپ کے اس سفر میں، اس غلبہ اسلام میں وہ وقت آئے گا کہ آپ خود کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، موافق نہیں ہے، ماحول نہیں ہے۔ اس کو وہ لوگ لے لیں جو آج ماں باپ کے درجے پہ، بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ان کے لیے بڑی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے سمجھاؤں؟ جب قد سے اونچی نکلتی ہوئی بیٹیاں نہیں سنتی کہ کیا پہننا کیا نہیں، اس وقت آپ جو بے بسی محسوس کرتے ہیں، या जब बेटे की आवाज़ आपकी आवाज़ से ऊंची होती, फिर आप सोचते हैं, अल्लाह मैं किन मुश्किलों में पड़ गई हूँ। ये छोटे थे, घेर खार के इनको बिठा के पढ़ा देती थी, जिधर जाती थी साथ ले जाती थी, आज तो इनका मूड ही सीधा नहीं होता। तो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखिए, दिन ब दिन हम मुश्किलात में घिरते जाते हैं। ग़लबे इस्लाम का ये कदम जो आपने कुरान सीखने के तौर पे आज उठाया है, ये आज बहुत आसान है। कल वक्त के साथ और आखिरी दम, मैं तो कहती हूँ अल्लाह बस इज्जत से दुनिया से ले जा, कोई निफाक सामने ना आ जाए, कोई बड़ा बोल सामने ना आ जाए। इतने फितने, इतनी आजमाइशें कि बंदे को खुद नहीं पता चल रहा होता। कभी वसवसे, कभी रग़बतें, कभी तहरीस। कल पढ़ा था ना तहरीस और तहरीद, कैसे कभी हिरस आती है इस रास्ते में। मैं हैरान होती हूँ कि इस रास्ते को देख कर, समझ कर, इसकी सच्चाई को पाकर बंदा बार बार लुढ़क जाए, बार बार उसके कदम लरसने लगे, बार बार वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखे। मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है, एक नहीं कई बार पढ़ी हुई थी, लेकिन एक बुनियादी मजमून था कि जिसने पीछे मुड़ के देखा वो पत्थर का हो जाएगा। सुनी हुई कहानियाँ, अलिफ लैलवी या पता नहीं उमर और यार की कहानियाँ, आज तक मुझे वो मिसाल याद आती है। बचपन में ये छोटा सा जेन था, ऐसे ही लगता था किसी ने बुलाया, अगर पीछे मुड़ के देखा तो हम पत्थर के हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, ये दुनिया अल्लाह के दीन के गलबे के रास्ते में बार बार पीछे बुलाती है, और जो मुड़ के देखता है वाकई पत्थर हो जाता है। पत्थर दिल से शुरू होता है और फिर पूरे का पूरा पत्थर होता है। उम्र को ये कैसे ईमान मिला, मुझे तो इतना रश्क आ रहा है इस वक्त उम्र पे। और आप देखिए कि उम्र को पता है कि लीडर को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, उम्र को पता है कि प्यारे दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अबू बकर, वो कहेंगे उम्र चुप करके बैठो, इतनी सख्ती ना करो, तुम्हें नहीं मजबूरियां पता, तुम्हें हमारे हालात की मुश्किलात नहीं पता। और ये भी सोच लें कि उम्र छोटे थे अबू बकर से, और दोनों मोमिन हैं, दोनों में ईमान है, कोई निफाक नहीं है, लेकिन ये हौसलों का फर्क है, ये जुर्रतों का फर्क है। इंसान बाज़ दफ़ा इस तरह कर जाता है, वो डर जाता है। अब आप देखिए कि जब अबू बकर के बाद उमर की ये बिल्कुल मुख्तलिफ ही राय आई, तो अल्लाह के नबी क्या करते हैं, क्या करते हैं? अब आप सोच में पड़ जाते हैं, अबू बकर तो बहुत दफा आजमाए हुए साथी हैं और राय भी दिल के साथ। और याद रखिए, लीडर की इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं होती कि उसको किसी ऐसे बंदे की राय मिल जाए जो उसके दिल की राय से करीब हो। उस वक्त इंसान बाज़ दफ़ा ये नहीं सोच पाता कि इस्लाम के लिए कर रहा हूँ या अपने नफ्स की ज़ात के लिए कर रहा हूँ, मेरी बात मानेंगे, मेरी राय मानेंगे। और हज़रत उमर ने बात अधूरी भी नहीं की, उन्होंने कहा कि देखिए इनको दे दीजिए, आज हम लोगों को दिखा देंगे ताकि कल फिर दूसरी जंग का मौका ही ना आए। और मैं कह सकती हूँ आपके सामने ये बात पूरे यकीन के साथ, आगे अल्लाह ताला का भी तबसरा आप सुनेंगे, अगर उस दिन अबू बकर की बजाय उमर की राय पे अमल हो जाता तो ना उहद होनी थी और ना खैबर होनी थी और ना खंदक होनी थी, मौके ही ख़त्म हो जाने थे, कुफर का सर टूट जाता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम से अल्लाह ताला ने एक इज्तिहादी गलती करवाई, नोट कीजिएगा इस लफ्ज़ को, गलती नहीं, नबी मासूम होते हैं। हज़रत उमर की राय नबी सल्लम को थोड़ी सी सख्त लगी, अपेरेंटली सख्त भी थी और इस्लाम के खिलाफ लगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने साथियों के साथ मशवरे के बाद फैसला क्या किया कि हम इनको छोड़ देते हैं फिदिया लेकर, और फिदिये के बदले मक्का से आए हुए ये लोग मदीना के 10-10 बच्चों को एक एक शख्स पढ़ाएगा, और जो इन्हें वापस इनको लिया उसे पैसा मिला, इस्लाम को मिलेगा। अब जाहिर अल्लाह के नबी का ये फैसला कोई अपनी ज़ात का फैसला नहीं था, कोई अपने अपने आराम नहीं देखा कि इनसे फिदिया लेके मैं अपना घर भर लूँ, नहीं, असल में तो मुझे ऐसे लगता है कि नबी सल्लम से ये इज्तिहादी गलती आपकी अपनी ज़िंदगी के अगले कई मरहलों का जरिया बन गई। तभी तो ओहद हुई कि ओहद में अल्लाह के नबी घर बैठे रहे थे, अगर 1,000 निकले थे तो वो नबी सबसे आगे था अल्लाह के हुक्म से, अगर बदर में 313 थे तो 314वां अल्लाह का नबी था, वो घर नहीं बैठने वाले लीडर थे, वो लीडर थे कि जो ले के चलते थे और चल पड़ते थे, और वही हुआ। लेकिन गलती क्या थी कि बातिल की कमर जो पूरी तरह टूट सकती थी वो नहीं टूटी। ये है गलबा इस्लाम का आज के दौर पे समझने वाला नुक्ता, जब बंदा बातिल को एक रंग से जोड़े, एक से तोड़े, एक में उसको भभकी दे, दूसरे में उसके खिलाफ गरजदार तकरीरें करे, तो याद रखिए कुफार ऐसे मुसलमानों से नहीं डरते। कुफार सिर्फ उन मुसलमानों से डरते हैं कि जो बातिल की कमर तोड़ दे, और फिर चंद सालों में वो खेल ख़त्म हो जाता है जो अब सदियों से नहीं ख़त्म हो रहा। हर आए दिन इस्लाम के नाम पे धब्बे, तनकीदें, क्या आप नहीं फील कर रहे कि आज इस्लाम की हालत एक यतीम और मिस्कीन बच्चे की नहीं दिखती आपको? रोता बच्चा, कमर पे दर्द, कान में दर्द, हाथ में दर्द, کون سا اسلام کا عشوہ ہے جس کو آج دنیا خوبصورت کہتی ہے؟ وہ تو نمازوں کو بھی اب کہنے لگے ایکسٹریمزم ہے. میں نے کل پرسوں ایک میسج پڑھا کہیں, کہ ایک رپورٹ تھی, نام نہیں لیتی کسی ملک کا, ادھر کے نان مسلمز یا وہاں کے جو بھی لوگ ہیں بڑے, انہوں نے مل کے یہ مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ فجر کی اذان بند کروا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آتے کوئی نہیں اور ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں اذانیں باہر آتی ہیں. ذرا سوچئے, تھپڑ ہے ہم مسلمانوں کے منہ پہ. آج جو بڑی تلخی ہے میری آواز میں, مجھے خود بھی لگ رہا ہے کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. صرف کچے کچے ہاتھوں سے کیل دیواروں میں نہیں جاتے, ٹھوکنا پڑتا ہے. ہمیں حق ہی نہیں ہے اسلام کی مدد کرنے کا, دعویٰ کرنے کا. ہم کہتے اسلام غالب ہو, ہم کہتے اسلام کے لیے کچھ کریں. کیسے کریں؟ ایک ہاتھ سے کیل ڈالتے ہیں, دوسرے سے نکالتے ہیں. آج نان مسلم ملک اس بات پہ جرت کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک نماز کم کرا دیں, تو یہ پھر پردے اور حجاب, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ وہ تو آپ کی گردنوں سے چھینیں گے, وہ تو آپ کے سروں سے دوپٹے اتاریں گے, وہ تو آپ کے کپڑے اتاریں گے. ایک وقت آئے گا, لکھ لے میری باتیں. پھر کیوں روتا ہے ایک انسان؟ جب وہ وقت آ جائے امت مسلمہ پہ کہ مسلمان اپنے گھر میں اللہ کی کتاب رکھنے کو فتنہ سمجھنے لگے, آزمائش سمجھنے لگے. کیا ہے قرآن میں؟ یہ سورۃ توبہ ہے, یہ سورۃ انفال ہے, اور سورۃ احزاب ہے. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں صرف قرآن. آج دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں, شکر کیجیے آپ اور میں بچے ہوئے, اللہ ایسا فتنہ کبھی نہ لائے, کبھی نہ لائے. کہ مسلمان, میں نہیں کہتی کہ لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں, میں نہیں کہتی وہ ایسی کتابیں لاتے ہیں. یہ تو میں نے امریکہ میں سنا تھا, امریکہ میں سنا تھا کہ پاکستان سے جب امریکہ سفر کرو تو اپنے ہینڈ کیری اور اپنی بکس میں, اپنی ہاتھوں میں کوئی ایسی کتاب نہ رکھو جس میں لفظ جہاد ہو اور جس میں یہ دو چار پیٹ ایشوز. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ان کے اسکینر ہوتے ہیں, وہ آپ کے بیگوں میں رکھی ہوئی کتابوں میں سے لفظ جہاد پڑھ کے آپ کو سیدھا قید میں لے جائیں گے. اعوذ باللہ. کم از کم 15 سال پہلے کی سنی ہوئی یہ بات ہے میری. میں نے یہ سارے مرحلے اپنی زندگی میں بڑے قریب سے دیکھے. بھائی اردو کی کتابیں نہ بڑے ان کے بڑے بڑے اسکینر ہوتے ہیں, اردو بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے ڈر, یہ ہے خوف, یہ ہے آج کے دور میں اسلام کے غلبے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ. آج کا کمزور مسلمان, دیکھیے جرات سے کہوں گی منافق نہیں, کمزور ایمان والا مسلمان. پہلے ایمان کمزور ہوتا ہے, پھر نفاق میں بدلتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر زندگی میں موقع آیا, پہلے بھی کیا ہوا ہے, لیکن میں نے ایک پورا ڈیٹیل کورس تیار کیا ہوا ہے. اللہ نے جب جہاں موقع دیا, یہ آتا کہاں سے, یہ جاتا کہاں سے, تو لہٰذا ایسے ہی ہوا. آج مسلمانوں نے دوسروں کو خود جرات دی. مجھے 2 دن پہلے آپ کے اس ملک ناروے میں سے کسی کے ساتھی سے بات کا موقع ملا, تو انہوں نے کوئی بات چھیڑی ایسی کہ یہاں یہ ہو رہا ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو نہیں مانتی, میرا دل نہیں یقین کرتا. اتنا پیارا یہ ملک ہے, اتنا سکون ہے, یہ تو اتنے سافٹ ہارٹیڈ ہیں, آر یو شیور کہ اب یہ قانون اور یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ کہتی جی یہ ہے وہ ہے. تو پھر مجھے لگا کہ یہ ہم لوگ ہیں جو ان کو اس پہ مائل کر رہے ہیں. یہ تو پھر پیارے لوگ ہیں, مجھے تو نارویجین اتنے پیارے لگتے ہیں واللہ ہی. ابھی بھی میں آ رہی تھی ادھر سے اتر کے نیچے, تو ایک اوپر سے گزر رہی تھی, ایسی تھی جیسے وہ کہنا چاہیے مکھن کا پیڑا گوری عورت, کپڑوں سے جھلک رہی تھی. میں نے فوراً اس کے لیے دعا کی کہ اللہ میں اسلام کا غلبہ پڑھانے جا رہی ہوں اور اس کو بھی اسلام دے دے. اتنے یہ پیارے لوگ ہیں, یہ ہم ان کو خراب کرتے ہیں. تو بہرحال واپس آ جائیے, کفر کی کمر توڑنے کے لیے اسلام والوں کے اندر طاقت ہونی چاہیے. ہوا یہی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دے دیا کہ آپ ان کو قیدی بنائیں اور ہر ایک کا جو قیدی ہے وہ اسے فدیہ لے اور اس کو چھوڑ دے. بس اب یہ سارا سنیریو ہے. آئیے ذرا آیتوں کو دیکھتے ہیں. آیت 67 ہے, تھوڑے سے لفظ بھی مشکل ہے, میں کوشش کروں گی کہ سبق بوجھل نہ ہو, تاکہ جو ساتھی صرف آج کا سبق سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہے رہنمائی کے لیے, کسی انسان کے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. ما کان للنبی, جی نہیں تھا یہ نبی کو, کیا نہیں تھا, یہ نہیں لکھا ہوا. آپ ذرا آیت کے اوپر نظریں ایسے گھڑ دیں جیسے گئے گاڑی چلاتے وقت آپ سٹیرنگ کو اور سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماں کانا, ماں نہیں, کانا تھا, لی نبی, یہ نبی کو, کیا نہ تھا, یہ نہیں لکھا ہوا. تو بریکٹ میں لکھ لیجئے زیبا, یہ نبی کو زیبا نہیں تھا. اب زیبا لفظ بھی بڑا کم استعمال ہوتا ہے اردو میں, تو انگلش تو ماشاءاللہ بہت ہی کثیر الاستعمال ہے نا آج. تو نہیں سوٹ کرتا تھا نبی کو یہ, اٹ ڈزنٹ سوٹس ٹو پروفٹ. جیسے آپ کو کوئی ہلکی سی چیز دے دے, آپ کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں یہ سوٹ کرتی, میں اتنی سستی چیزیں نہیں پہنتی, میں اتنی گھٹیا کھانے نہیں کھاتی, میں نہیں یہ کر سکتی. تو کہا کہ نبی کا جو مقام تھا نا, جو نبی کو اللہ نے کام دیا ہوا ہے نا, اس کام کی روشنی میں یہ بات ویسے نبی کو سجتی نہیں تھی. کہتے ہیں نا یہ سجتی نہیں تھی, یہ پھبتی نہیں تھی. کیا اَن یکون لہ اسرا, یہ کہ ہوں اس کے پاس قیدی, آگے اس کے پاس قیدی, آگے اس کے قبضے میں قیدی. یعنی جب نبی کے پاس کفار قیدی بن کر آ جائیں تو نبی کو یہ زیبا نہیں تھا کیا کہ کچھ اور کرتا. اب اس میں بہت ساری چیزیں محذوف ہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ترجمہ بڑا مشکل ہے اس آیت کا. نبی کو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کیا کرے, کافروں کو قتل کر کے, حتی یسخن فی الارض, زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے. بات سمجھے آپ؟ یعنی اس وقت نبی کو بس ایک ہی کام کرنا تھا کہ آئے ہوئے قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا اور زمین کے اندر خون بہ جاتا. یہ خون بظاہر فساد کا ہوتا لیکن یہ کفر کی کمر کو توڑنے کا ہوتا. لیکن ہوا کیوں نہیں؟ تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا سامان چاہتے ہو, تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ لکھیے ارادت دنیا کے نیچے ایک بریکٹ لکھیے یا ایک ایرو لگائیے. یہ ہماری کرسیاں میز اور کپڑے اور برانڈ نہیں ہے, یہ فدیہ ہے, صرف فدیہ. آگے پڑھیں گے بلکہ فدیہ کے احکامات سورہ حشر میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ فدیہ جو کہ ایک جنگ کی صورت میں واپس ملنا ہے, یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بٹنا تھا, کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو ارادت دنیا کا. ذرا سا آیت پہ غور کریں, کیا یہ لفظ نہیں آ سکتا تھا تریدون فدیہ؟ کیا تم فدیہ لینا چاہتے ہو؟ لفظ فدیہ کو یہاں جس سینس میں رکھا ہے نا, یہ دل میں چھپا ہوا اس وقت کا خیال تھا. حتیٰ کہ ابو بکر نے بھی یہی سوچا تھا نا, تھوڑا مال آ جائے گا اسلام کو مدد ہوگی, کیونکہ اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ دین کے کام میں انسان پیسے کو اس طرح ٹولتا ہے, جب مفت میں کام ہو سکتا ہے تو پیسوں سے کیوں کیا جائے. یہ مراد ہے, یہ اشارہ ہے ادھر. تو یہاں ارادت دنیا کہ تم اللہ پہ نظر لگانے کی بجائے ان کے فدیے سے اسلام کی عمارت تعمیر کرو گے. یاد رکھیے, لکھ لیں یہ بات بھی, اسلام کے نام پہ بھی پیسہ اور مال اور اسباب آپ اللہ سے مانگے. بندوں پہ نظریں لگائیں گے نا, فلاں بہت دے دے گا, اس کے پاس بڑا ہے, اور فلاں کی تو کوٹھی ہے, اس کا تو بنگلہ ہے, اس کی تو گاڑی ہے. یہ بھی شرک ہے, اور یہ شرک کرنے والے دیندار آج رول رہے ہیں, رول رہے ہیں, جس کو اردو میں کہہ دوں یا پنجابی میں. وہ لوگوں سے پہ نظریں لگاتے ہیں, لوگ پھر ان کی جوتیاں گھساتے ہیں. جس نے دین کے کام اللہ پہ نظر لگا کے کرنے ہیں, وہ آج کے بیت اللہ کو دیکھ لے. جا کے دیکھیے پورا بیت اللہ, شان و شوکت کا اظہار ہے اس میں, لیکن کہیں آپ کو ڈونیشن باکس دکھتا ہے؟ اللہ پہ نظریں لگانے والے اللہ سے پا لیتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں صرف نظریں اللہ پہ لگائیں, اور یہی ہوا. واللہ یرید الاخرہ, اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے, یا اللہ کے ارادے تو آخرت کے ہیں, یا آج کے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ کی نظریں تو آخرت پہ لگی ہوئی ہیں, وہ تو آخرت میں اجر دینا چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. ایک آیت گزری ہے, اس میں دو مشکل لفظ ہیں, میں صرف اس کی وضاحت چاہوں گی آپ سب اسٹوڈنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے. ایک ہے اسرا, اسیر کا لفظ اردو میں سنا ہے آپ نے؟ قیدی, اسی سے ہے یہ. آپ نے یہ لفظ کہاں سنا ہے زیادہ؟ میں اپنا بتاؤں, یہ لفظ اسیر سنتے ہی مجھے کیا آتا ہے؟ تیری محبت کا اسیر, تیری زلفوں کا اسیر. سمجھ گئے؟ اردو شاعری میں محبوب کی زلفوں کا قیدی ہونے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اصل اسیر کون ہے. قیدی تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کا قیدی بن گیا, جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے. تو اسیر کا لفظ حمزہ سین را سے ہے. پیچھے کہیں گزرا, بنی اسرائیل کو چار حکم دیے گئے تھے جس میں سے ایک پہ عمل کیا تھا تو وہاں ایک لفظ آیا تھا اسارا. جب تمہارے پاس قیدی بنا کر آتے ہیں لوگ تو تم ان کا تو تفادو ہم, وہی لفظ ہے, قیدی کے لیے آتا ہے. اسیر اسرا, الاساریو اس تسمے یا رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو باندھ لیا جائے. الاسرو کسی چیز کو رسی وغیرہ سے باندھ لینا. اسی طرح یہ بندش کے معنوں میں آتا ہے, ساخت خلقت. الاسیر فاعل کا وزن ہے, قیدی یا بندھا ہوا شخص. جمع ہے اس کی اسارا یا اسرا, دونوں قرآن میں موجود ہیں. تو روک دینے کے معنی ہے, باندھ دینے کے معنی. اشارہ ہے بدر میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدیوں کی طرف کہ جو وہاں پہ آئے تھے. پھر اس کے بعد یہ لفظ آگے جہاں ایک وہاں کروں گی. دوسرا مشکل لفظ دیکھیں یسخنا, یہ آپ نے پہلی دفعہ آج پڑھا ہے. سا خا نون سخنا یسخنو, کسی چیز کا موٹا کثیف اور گاڑا ہو جانا, تھک کے معنوں میں گاڑا ہو جانا اس طرح سے کہ وہ بہہ نہ سکے. کبھی آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی, جب جانور کی گردن پہ چھری چلتی ہے نا تو خون بہ رہا ہوتا ہے, اگر تھوڑی دیر وہیں چھوڑ کے نکل جائیں تو واپس آئیں گے نا تو خون جمع ہوتا ہے, تو خون ٹھنڈا ہو کے گاڑا ہو جاتا ہے, وہی اشارہ ادھر. خون بہانا کیسے اس رہتا ہے, اسخنا فی العدو بھی کہتے ہیں, اس نے دشمنوں کو بہت زیادہ قتل اور زخمی کیا. پھر اسی طرح اسخنا کا معنی غالب آ جانا, اس نے تسلط پا لیا, وہ غالب آ گیا. تو یہاں کیا ہے, حتی یسخنا فی الارضی, جب تک وہ تمام دشمنوں پر غالب نہ آ جائے. مطلب کیا ہے کہ ایسا کام کرتے کہ دشمنوں کی مخالفانہ کاروائیاں جاری نہ رہ سکیں, یہ ہے اصل میں اس کی روح. آگے زیادہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے. ایک اور لفظ لکھ لیجئے, سخنا کا معنی بوجھل ہونا بھی ہوتا ہے, بھاری ہونا, کثیف کے معنوں میں یہ سب کچھ ہے. تو مغلوب اور مقتول اور وہ سارے سینس سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی اشارہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ تم خون ریزی کرتے لیکن تم نے نہ کی. اب چونکہ واقعہ آگے چل رہا ہے تو اگلی آیت کا خلاصہ کروں گی, پھر اکٹھا اس کو ہم انشاءاللہ اپنے ورڈز میں سمجھیں گے.